الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ جمعہ دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر کچھ باتیں بیان کی گئیں. یہ بتایا گیا دعا بڑی عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے، اور دعا ایسی عبادت ہے کہ اس کی دنیا بھی دین ہے. یعنی اللہ سے دنیا مانگ رہا ہے، علماء نے کہا یہ بھی دین ہے، اس پر بھی اس کو اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے گا. جہاں تک ہم غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے بار بار یہ ترغیب دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. کہنے والا کوئی اور نہیں، وہی کہتا ہے جو قبول کرنے والا ہے، اور اس کے سچے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگو. حدیث میں ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک طرح کی نعمت ہے کہ ان پریشانیوں میں اللہ سے مانگنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا سنہرا موقع نصیب ہوتا ہے. اس لیے ان پریشانیوں میں بھی ایک طرح سے خیر اور نعمت ہے. انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے بہت مانگا، بہت مانگا ہے. قرآن کریم میں اس سلسلے میں دسیوں بیسیوں واقعات آئے ہیں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت محبوب اور برگزیدہ نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پانچویں یا چھٹویں پشت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال بھی بہت دیا، اولاد بھی بہت دی، دنیوی نعمتوں سے خوب نوازا تھا، لیکن اللہ کا ارادہ ہوا کہ ایوب کی آزمائش کرنی ہے اور ان سے امتحان لینا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ ویسی مثال عموماً نہیں ملتی ہے، کہ اس بیماری میں ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، ان کے جو کچھ مال تھے دولت تھی دشمن لوگ ان کو لے کر گئے، ان کا مکان نیچے ان کا مکان گر گیا اور اس میں ان کی اولاد دب کر مر گئیں، جو کچھ تھے سب ختم، کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار ہوئے کہ بستی والوں نے ان کو شہر سے ہی بستی سے ہی نکال دیا۔ اس وقت اگر کسی نے وفاداری کا ثبوت دیا تھا تو وہ ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بالکل الگ نہیں کیا، اتنی خدمت کی کہ اللہ نے بھی ان کا تذکرہ بہت اونچے الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کوئی معمولی ایک دو سال کی نہیں، ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 18 سال بیمار رہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا کے الفاظ بھی قرآن میں ہے، وہ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے بندے ایوب کو یاد کیا کرو، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے ایوب کو یاد کیا کرو، جب انہوں نے مجھے پکارا رب انی مسنیَ الضُّرُّ، پروردگار مجھے تکلیف مصیبت آ پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ کتنی مختصر اور جامع دعا ہے، مجھے تکلیف اور پریشانی اور مصیبت آپ پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرّ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی، جو کچھ ان کو تکلیف تھی پریشانی تھی اور مصیبت تھی ان سب کو ہم نے دور کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے دیے اور جتنے پہلے دیے تھے اس سے دگنا ہم نے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس سے دگنا ہر نعمت دگنی ہم نے عطا کی، رحمتم منا، اور وہ خالص ہماری طرف سے مہربانی تھی، وذکرا للعابدین، اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر اور یادگار کے طور پر ہم نے نعمتیں دی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار ہوئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جہاں حضرت ایوب تھے وہاں انہوں نے اپنی ایڑی ماری، اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے بہترین چشمہ ابل پڑا، اور وہ گرم پانی کا چشمہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اس چشمے میں غسل کریں، ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ اپنے پیر سے ایڑ لگائیے، ایڑ ماریے۔ پھر حضرت ایوب کو حکم ہوا یہ غسل کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، تو بہترین پانی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا۔ جب انہوں نے غسل کیا اور پانی پیا تو الحمدللہ ان کی وہ بیماری مکمل ختم ہو گئی، ایسے ہو گئے کہ گویا بیماری ان کو تھی ہی نہیں۔ یہ دعا کی برکت ہے جو سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگی۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہر موقع پر اللہ سے دعا کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، ہمارے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہ پکارتے ہو، اللہ کو یاد نہ کرتے ہو، کئی موقع ایسے ہیں کہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور بھوک و پیاس کی شدت ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 نہتے صحابہ ہیں، کچھ نہیں ہے، اور ادھر 1000 مسلح تمام ہتھیارات سے لیس ہو کر دشمن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ موقع کیسا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب بھی میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، دن میں رات میں اللہ کے نبی کو سجدے میں روتے ہوئے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ کہتے ہوئے میں نے پایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، کے ان جملوں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور فرشتے نازل ہوئے اور جنگ کی کایا پلٹ گئی، اور مسلمانوں کو اللہ نے وہ فتح دی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں میں کیا، اور 10ویں پارے میں اللہ نے یوم الفرقان یوم التقل جمعان کہا کہ وہ دن یوم فرقان حق اور باطل میں فرق کا دن تھا، اللہ نے واضح لکیر کھینچ دی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس دن پوری طرح سے کھل کر بات آ گئی، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اس کے علاوہ بھی غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام اتنے پریشان کہ 10000 کا لشکر مدینے کو گھیر چکا ہے، اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے تعلق سے مختلف گمان کرنے لگے کہ واقعی اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، اور بات کیا ہے، مختلف گمان کرنے لگے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، خود اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور سخت ان کو جھنجھوڑا گیا۔ اس موقع پر صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی دعا ہو تو بتا دیں، ہم اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہے، یہ دعا اللہ سے مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ صحابہ نے دعا مانگنا شروع کیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور دشمن اور ان کا سارا لشکر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ آخری موقع ہے، جو دشمن چڑھائی کر کے حملہ کر کے مدینے پر آیا ہے، اس کے بعد ہم لوگ ہی آگے بڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا اقدام ہوگا، دشمنوں کی ہمت اب ختم ہو گئی، پست ہو گئی۔ تو ایسے ایسے موقع پر اللہ کو یاد کی اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوئی، اس لیے اللہ کو پکارنا چاہیے دن اور رات میں ہمیشہ۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت سی شرطیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں، ان شرطوں کا لحاظ بہت ضروری۔ پہلی شرط عقل حلال، یعنی رزق حلال ہو، حلال کھائے، حلال پہنے، حلال استعمال کرے، حلال طریقے سے رہے۔ رزق کا مفہوم صرف کھانا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے رزق کہتے ہیں ہر اس نعمت کو جس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق ہے۔ تو رزق حلال ہو، کھانا پینا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا ہر چیز حلال طریقے سے ہو یہ بنیادی شرط ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, رزق حلال کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے, ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. ہم نے نماز پڑھ لی ایک فرض ادا ہو گیا, اب رزق کی تلاش میں نکلنا یہ دوسرا فرض ہے, ثواب کا کام ہے. ہم نے روزہ رکھا ایک فرض ادا ہوا, اب رزق حلال کی تلاش میں نکلنا رزق حلال کے لیے نکلنا یہ دوسرا فرض ہے. ہم نے زکات دی ایک فرض ادا ہوا, اب رزق حلال کی تلاش میں نکلنا اور رزق حلال کو حاصل کرنا دوسرا فرض ہے. اس طریقے سے جتنے احکام ہیں جتنے فرائض اور واجبات ہیں ایک ایک کو ادا کریں گے تو وہاں اللہ کا حکم آئے گا کہ ایک فرض تم نے ادا کیا اب رزق حلال کی تلاش کرو, رزق حلال کو حاصل کرو یہ دوسرا فرض ہے. ہر فرض کے بعد اگر کوئی دوسرا فریضہ آتا ہے وہ رزق حلال اور اس کی تلاش اور اس کی سعی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراہیما وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ له صلاة ما دام علیہ, جس نے کوئی کپڑا خریدا, جس کسی نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں 9 درہم حلال کمائی سے حاصل ہوئے تھے, صرف 1 درہم حرام کمائی تھا کمائی کا تھا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. ایک درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا. معلوم ہوا کہ رزق کا معنی صرف کھانا نہیں ہے, جس سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے, اب کپڑے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. حدیث کہتی ہے کہ 9 درہم حلال ہیں صرف 10واں حصہ حرام کا ہے, جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے. اس حدیث کو سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے تھے اور کہتے تھے اگر میں نے یہ حدیث میرے آقا سے نہ سنی ہو تو یہ میرے کان بہرے ہو جائیں گے, میرے کان بہرے ہو جائیں گے اور کبھی سنیں گے نہیں, میں نے اگر یہ حدیث میرے آقا سے نہ سنی ہو. کس قدر مضبوطی کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں, اس لیے پہلی شرط ہے اس کا لحاظ ضروری ہے. دوسری بنیادی شرط نہیں عن المنکر کہ برائی اگر ہم دیکھیں برائی کو روکیں, ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہیں تو زبان سے روکیں, زبان سے روک نہیں سکتے ہیں تو دل سے تدبیر کریں. روکنے کی صورت کیا ہے, ایک صورت یہ ہے کہ اظہار نفرت کریں اور ایک صورت یہ ہے اللہ سے دعا کریں اے اللہ یہ برائی ختم ہو جائے, یہ برائی نہ رہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ, اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے, وذلک اضعف الایمان, یہ ایمان کا آخری حصہ ہے, ادنا حصہ ہے کہ دل میں نفرت ہو اور اس کو روکنے کی تدبیر کی جائے. تدبیر کیا ہوگی, جو روک سکتے ہیں ان کو بتایا جائے یا وہ بھی نہیں ہے آخر کار اس میں شرکت نہ کی جائے اور اللہ سے دعا ہم مستقل کرتے رہیں یہ برائی ختم ہو یہ برائی ختم ہو یہ برائی ختم ہو. تو نہیں عن المنکر بہت اہم فریضہ ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے جگہ جگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ نماز سے پہلے بھی اگر کسی فرض کو ذکر کیا ہے تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو دسویں پارے میں پڑھیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اس آیت میں واضح طور پر نماز سے پہلے اس کو ذکر کیا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اپنے آپ کو ایک نیک مسلمان بنانا ضروری ہے ایسے ہی دوسروں کے تعلق سے فکر کرنا اور ان کو بھی نیک بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, شرعی فریضہ ہے. اگر نیک بات ہے تو اس کا حکم کیا جائے, برائی ہو رہی ہے تو اس سے روکا جائے. ایک حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم, او کما قال. فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس ذات پاک کی یعنی اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو, تم نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو ورنہ اللہ تعالی تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا. اس وقت تم بہت سی دعائیں کرو گے, تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. تو حدیث پاک میں واضح اعلان آ گیا ہے, اس لیے برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا اور اس سلسلے میں مداہنت کرنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے اور دعائیں اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ تو دو بنیادی شرطیں ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سی شرطیں ہیں اور بہت سے آداب ہیں. آداب تو علماء نے 40 سے زیادہ لکھے ہیں, 40 سے زیادہ آداب علماء اکرام نے لکھے ہیں. اس لیے دعا اللہ سے کی جائے, خاص طور پر ان دو شرطوں کا لحاظ کر کے, ایک تو رزق حلال اور ایک نہیں عن المنکر جو اپنے بس میں ہے اس کا اہتمام کر کے ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں. اگر مان لیں ان دو چیزوں میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے, رزق حلال ہمارے پاس نہیں ہے یا اس میں کوتاہی ہے, نہیں عن المنکر میں بھی کوتاہی ہے, تو اب بھی اللہ سے مانگے اے اللہ ہمارے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں, یہ شرطیں ہمارے اندر پیدا فرما. اور اب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, آپ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, پھر رزق حلال کا استعمال شروع کرے. اور نہیں عن المنکر اگر باہر ہم نہیں کر سکتے, گھر کے اندر سے شروع کرے. جہاں ہماری بات چل رہی ہو وہاں سے ہم شروع کریں, اس کے تو ہم ضرور پابند ہیں, وہاں ہماری کوئی کوتاہی عند اللہ کوئی کوتاہی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں, دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت متوجہ کرتی ہیں, اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ادعو, مجھ سے مانگا کرو, اللہ سے دعا کرو, اگر کوئی چیز تقدیر بدل سکتی ہے تو دعا ہے. کوئی چیز تقدیر بدل سکتی ہے تو علماء نے یہاں لمبی تشریح کی ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی نہیں بدلتی, ایک تقدیر معلق ہے, وہاں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر میرے بندے نے دعا کی تو میں اس کے بارے میں دوسرا فیصلہ کروں گا. مثلاً کسی بندے کے حق میں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہوگی ورنہ اس کی عمر 50 سال ہوگی. اللہ کو معلوم ہے دعا کرے گا نہیں کرے گا. اللہ کے علم میں کوئی چیز بدلتی نہیں ہے لیکن فرشتوں کو نہیں معلوم. فرشتے نامہ اعمال رکھے رہتے ہیں، جب وہ اللہ سے خوب دعا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں اب اس کی عمر بڑھا دو. فرشتوں کے اعتبار سے عمر بڑھانا ہوا اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے علم میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے. اسی طرح سے حدیث میں ہے جو والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کرتا ہے اس کی عمر ہم بڑھاتے ہیں، اس کی روزی میں رزق میں برکت دیتے ہیں. اگر والدین کی خدمت کرے گا تو رزق میں اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ کو معلوم ہے کہ کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن فرشتوں کو نہیں معلوم. اب جو کرتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے تو پہلے سے جو بات اللہ نے ان کو سمجھا دیے اسی کے موافق وہ عمل لکھ دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے مانگے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اہم ہدایتیں دی ہیں. فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکاۃ فحرزوا اموالکم بالزکاۃ. فرمایا خشکی میں یا تری میں، خشکی میں یعنی زمین میں یا سمندر میں، فضا میں، ہوا میں، جب بھی کوئی مال برباد ہوتا ہے وہ صرف زکاۃ روکنے سے ہوتا ہے. خشکی میں، تری میں، زمین میں، سمندر میں، جہاں بھی کوئی بھی مال برباد ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صرف زکات روکنے سے ہوتا ہے. لہذا تم اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو زکات دے کر، اپنے مالوں کی فحرزوا اموالکم بالزکات، مالوں کی حفاظت کرو، زکات خوب دیا کرو. مال اور دولت اللہ محفوظ فرمائیں گے، مال اور دولت محفوظ رہیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے. آگے اللہ کے نبی دوسری ہدایت دے رہے ہیں، فرمایا وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. اپنے بیماروں کا، مریضوں کا ہم علاج کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں. وہاں ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں جہاں ہم اسپتال اور ڈاکٹروں کے پاس خرچ کرتے ہیں وہاں ہم اللہ کے نام پر اللہ کے لیے دیں، اور خوب دیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صحت کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ بیماری دور ہوتی ہے. اس لیے اس کا خوب لحاظ رکھا جائے، صدقہ کا خوب اہتمام ہو. آگے تیسری ہدایت اللہ کے نبی نے فرمائی، فرمایا وَدُفَعُوا عَنْكُمْ تَوَارِقَ الْبَلَا بِالدُّعَا، اور اپنے آپ سے، اپنی ذاتوں سے مختلف مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور کیا کرو. توارق البلا، جو بلائیں آ ٹپکتی ہیں، جو مصیبتیں آ کر گھیر لیتی ہیں، ان ساری مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور کیا کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الدُّعَا يَنفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، کیونکہ دعا نازل شدہ مصیبت میں بھی کام آتی ہے، جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس میں بھی کام آتی ہے. کیسے؟ فرمایا وما نزل یکشفہ وما لم ینزل یحبسہ، جو مصیبت نازل ہو گئی اللہ اسے دور کر دیتے ہیں، جو اب تک نازل نہیں ہوئی اللہ اس کو روک لیتے ہیں، نازل ہی نہیں کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں اس قدر وضاحت کے ساتھ بات آئی ہے. اس لیے بہت ہی اس وقت فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اللہ سے رونا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا 2 پریشانیاں اس وقت ہر مسلمان کو لاحق ہیں. ایک رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اور کمائی میں تکلیف ہو رہی ہے. دوسری دشمنوں کی طرف سے گھیراؤ ہو چکا ہے، دائرہ تنگ ہو چکا ہے، کب کیا ہوگا. اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. ایسی صورت حال ہے. میں نے گزشتہ جمعہ علامہ حدیث پڑھی, اللہ ادلکم علی ما ینجیکم من عدوبکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن, کیا نہ بتاؤں میں تم کو وہ حل اور وہ بات کہ اگر تم اس کو استعمال کرو گے اللہ تم کو نجات دیں گے دشمنوں سے بھی اور رزق کی تنگی سے بھی, اور رزق اللہ بارش کی طرح سے برسائیں گے, صرف دیں گے نہیں انڈیلیں گے, بارش کی طرح اللہ برسائیں گے اور دشمنوں سے بھی تمہاری نجات اللہ تعالی مقدر فرمائیں گے, دشمنوں کو ناکام فرمائیں گے. وہ حل یہ ہے کہ رات اور دن میں اللہ کو پکارو, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. لہذا فرض نمازوں کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, حدیث میں ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا اہتمام کریں, صدقہ کا اہتمام کریں, روئیں گڑ گڑائیں. اس وقت غافل ہو کر بیٹھنا بہت بڑی غفلت شمار ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے, خوب سے خوب اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. آمین.